قرآن کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذين هم يراءون ويمنعون المعون۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو ہم پروردگار عالم کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں حالت ایمانی میں ایام اللہ اور شہر اللہ کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یقیناً حالت ایمانی میں اس مہینے کو اور ان اوقات کو درک کرنا، یہ خداوند کریم کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اب جب ہمیں یہ توفیق حاصل ہو گئی ہے کہ ہم حالت ایمانی میں ان ایام کو، ان اوقات کو درک کر رہے ہیں، تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ان ایام اور ان اوقات سے زیادہ سے زیادہ بہرہ مند ہو سکیں۔ ایک نظریہ جو کئی روایات کے اوپر تکیہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اسلامی سال، ابھی جو ہماری ایک موجودہ روٹین ہے اس میں ایسا نہیں ہے، لیکن روایات سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کو اول سال قرار دیا۔ ابھی اپنے اندر ایک بحث ہے کہ آیا رمضان المبارک جو ہے مہینہ، یہ اول سال ہے یا نہیں، ایک بحث ہے اپنے اندر، لیکن اس بحث کا کوئی خاص، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک تو نتیجہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس کے کوئی آثار ہماری دینی حیات کے اوپر مرتب ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اول سال، سال کا شروع ہونا کوئی حقیقی امر نہیں ہے۔ زمان، وقت، سال، مہینے، یہ سب اعتباری ہے۔ لہذا اکثر قوم، آپ جانتے ہیں، اکثر اقوام جو ہے ان میں ویسے ہی چاند کا کیلنڈر نہیں ہوتا، سورج کا تقویم، سورج کا جو کیلنڈر ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سے کوئی پہلی جنوری سے اپنے مہینے کا آغاز کرتا ہے، کوئی 21 جنوری سے کرتا ہے، کوئی 15 اپریل سے کرتا ہے، کوئی کسی تاریخ سے کر رہا ہے۔ مختلف اقوام میں مختلف تاریخوں سے، مختلف اوقات سے سال کا آغاز۔ اسی طرح سے مثلا بعض جگہوں پہ ہمارے ہاں بھی عام طور پہ دو کیلنڈر چل رہے ہوتے ہیں، ایک ہجری چل رہا ہوتا ہے، ایک عیسوی چل رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے جو مثلا کیلنڈر چلایا، جس زمانے میں بھی طے ہو گیا، مسلمانوں نے جس پر، جس طریقے کو اپنا لیا، یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے آ کے شروع کیا۔ اب اگر فرض کریں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جی عرب جاہلیت کے دور سے محرم پہلا مہینہ تھا، تو بھی ٹھیک ہے، منا لو، مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ ہجری کہتے ہیں تو ہجرت چونکہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے تو ماہ ربیع الاول سے شروع کریں، کہ آپ وہاں سے شروع کریں، ہمیں کیا فرق پڑتا۔ لیکن روایات نے جو ماہ مبارک کے رمضان کو اور اس کے پہلے دن کو اول سنہ، سال کا پہلا دن اور سال کا پہلا مہینہ قرار دیا، اس میں کوئی اور اعتبار ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کے عبادی اور عبادتی سال کا ابتدا ماہ مبارک رمضان ہو سکتا ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں بالآخر کہ اگر ہم اپنے عبادتی سال، یعنی ہم اپنے لیے اپنی عبادتوں کی پلاننگ کے لیے ابتدائے سال قرار دیں ماہ مبارک رمضان کو، تو اس کی جو ایک خاصیت ہماری زندگی میں پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ پروردگار کے مہینے سے شروع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے پر اپنی زندگی اور عبادتی پلاننگ کا اختتام کیا جا سکتا ہے. بس کتنا بابرکت ہوگا وہ سال کہ جس کی ابتدا پروردگار کے نام سے ہو رہی ہو اور انتہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سے ہو رہی ہو. لہذا اس اعتبار سے بہرحال, لیکن اہم ترین جو بات ہے وہ کیا ہے کہ پروردگار نے بالآخر اس کی ساعات کو مبارک قرار دیا, اس مہینے کو ضیافت اللہ قرار دیا, ربیع القرآن قرار دیا, قرآن کی بہار. اب یہ جو قرآن کی بہار ہے اس کا ایک وضعی اثر کہہ لیں یا اتنی تاکید کرنے کے بعد ایک ظاہری اثر کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں پورے سال قرآن کھلے یا نہ کھلے بالآخر ماہ مبارک رمضان میں کھل جاتا ہے. ظاہری طور پر بھی قرآن کی تلاوت کثرت سے اسی مہینے میں ہوتی ہے اور معنوی اعتبار سے بھی بالآخر مسلمانوں کی توجہ اس ماہ مبارک میں قرآن کے مفاہیم, قرآن کی تفسیر اور اس کی طرف کم از کم باقی ایام کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. بہرحال اسی کو ایک فرصت جانتے ہوئے, اسی کو ایک بہانہ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ان پانچ دنوں میں سورہ معون کی ترجمہ, ایک اجمالی سی تفسیر اور کچھ معارف کی طرف انشاءاللہ کوشش کریں گے اشارہ کریں اور آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کر سکیں جتنی پروردگار کی جانب سے انشاءاللہ ہمیں توفیق حاصل رہی. اس سورہ کا انتخاب کیوں کیا پہلے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, پھر کچھ مطالب ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج پہلے دن عرض کروں گا. قرآن مجید میں کچھ سورہ ایسے ہیں کہ جو مکمل طور پر ہماری سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی پوری بحث ہی پروردگار نے اس سورہ میں ہماری سوشل لائف سے ریلیٹڈ کی. علی الظاہر اس میں مثلا نہ توحید کے معارف بیان کیے اللہ نے, نہ نبوت اور امامت کو, حتی معاد کو, قیامت کو بھی بظاہر علی الظاہر نہیں کیا. پوری کی پوری سورہ, پورے کے پورے مطالب, ان کا جو مقصد یا محور ہے وہ ہماری معاشرتی, ہماری سوشل لائف. اور یہ جو سوشل لائف ہے یہ چونکہ ہم اکثر قرآن سے نہیں لیتے, ہماری معاشرتی زندگیوں میں قرآن کہیں پر بھی نہیں ہے. قرآن سے جو ہمارا رابطہ ہے وہ صرف تقدیس کا رابطہ ہے, چونکہ قرآن نے مثلا احترام قرآن یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے, اس کے الفاظ کو نہ چھوا جائے. یہ اتنا سا احترام بھی ہمارے اور قرآن کے درمیان میں فاصلہ بن جاتا ہے. یعنی میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ یقیناً سارے مومنین ہیں, مجھ سے زیادہ قرآن سے انس رکھنے والے, محبت کرنے والے, تعلق رکھنے والے ہیں. مجھ جیسے بہانہ کرنے والوں کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کون وضو کرے تو قرآن کو ہاتھ لگائے تو قرآن پڑھے, اب اس انتظار میں کہ میں وضو کر کے قرآن اٹھاؤں قرآن تاکچے پر ہی رہ جاتا ہے. جب تک کہ گھر میں کوئی مسافرت کے لیے نہ نکلنا چاہے تو ہم اس کو اس کے نیچے سے گزاریں, یا کہیں ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کو ہوا لگانے کے کام آئے, یا خدا نخواستہ کوئی ہمارے گھر میں پرز الموت میں مبتلا ہو تو اس کو سورہ یاسین و سورہ ملک سنانے کے کام, یہ قرآن کے کام ہے جو معمولاً پھر ہماری زندگی میں بچ جاتے. اب جو ماہ مبارک کو بھی ربیع القرآن کہا ہے, قرآن کی بہار کہا ہے, کثرت تلاوت کی تاکید کی گئی ہے, اس میں بھی مجھ جیسے بہانہ خور گئے وہ یہیں پر, یہ بہانہ کافی ہے ہمارے لیے, کون وضو کرے تو کون قرآن اٹھائے. عزیزان من, قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کو ہاتھ میں رکھ کے کھول کر کے قرآن کی تلاوت کریں, اور ثانیاً یقیناً جو قرآن کی تلاوت کے ثواب بیان کیے گئے ہیں اور اس کے جو مقامات بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی جو مطلوب ہے وہ قرآن کی کثرت تلاوت سے مراد وہ تلاوت نہیں ہے جو بغیر کسی تدبر, بغیر کسی تفکر, بغیر کسی تفہم, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بس شروع کر دیا الف لام میم لا رہے بل کتاب ذالک کرو, کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, بس زور اس پر ہے کہ اتنے قرآن ختم ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, یقیناً ہوگا, لیکن وہ ثواب شاید قیامت میں آپ کے کام آ جائے, دنیا میں کسی کام نہیں آئے گا. قیامت کے لیے محفوظ رہے گا, کہیں سے بچ بچا کر پہنچ گئے تو وہ ثواب شاید آپ کے کام آ جائے, لیکن یہ ثواب دنیا میں آپ کے کام نہیں آئے گا کہیں, جبکہ قرآن کی حقیقی ضرورت ہمیں دنیا میں ہے. قیامت میں تو کام آئے گا آئے گا, لیکن جتنا رابطہ ہم قرآن کا دنیا میں اپنے آپ سے مستحکم کریں گے اتنا قیامت میں کام آئے گا. اب یہ جو رابطہ مستحکم کرنا ہے یہ کثرت تلاوت سے حاصل نہیں ہونا, ایسی تلاوت سے حاصل نہیں ہونا کہ جس میں کوئی تفاہم نہ ہو, کوئی تدبر نہ ہو, کوئی غور نہ ہو, میری زندگی کے اندر جس کا کوئی عملی پہلو نہ ہو. لہذا قرآن کے فضائل, قرآن کے معجزات, قرآن کے حوالے سے بہت ساری گفتگو, قرآن مثلا نازل ہوگا پہاڑ پر تو وہ ریشا ریشا ہو جائے گا, نعرہ حیدری علی مدد کر کے, یہ قرآن کے فضائل ہمارے کام نہیں آئے. لہذا قرآن سے دوری کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی اپلیکیبل فارم اپنی زندگی میں کہیں نہیں تلاش کر سکے. قرآن ہماری زندگی میں اپلائیڈ فارم میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اب جب قرآن اپلائیڈ فارم میں ہے ہی نہیں تو جو قرآن سے دوری ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں بڑھتی چلی جاتی. اس سورہ کے انتخاب کا ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن کی ہماری زندگیوں میں جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہو سکتی ہے اس میں سے بعض گوشوں کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کر سکوں اور ہم قرآن سے کچھ استفادہ حقیقی اور ایسے انداز سے کر سکیں جو پریکٹیکلی اور اپلائیڈ صورت میں ہماری زندگیوں میں جاری ہو سکے. لہذا کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ان چار یا پانچ جو ایام ہیں ان میں آپ کی خدمت میں اس طرح کے کچھ مطالب بیان کیے جا سکے. آج مقدماتی طور پر دو چار مسئلے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, پھر اور تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک مسئلہ, ایک ابہام, ایک کیفیت جو ہمارے ہاں اکثر خصوصاً نوجوان جو ہمارے دوست ہیں ان کے ذہنوں میں باقی رہتی ہے وہ یہ کہ تفسیر قرآن سے مراد کیا لی جائے. تفسیر قرآن کیا ہے, یا یوں کہیے کہ قرآن سے اپنی سمجھ کے مطابق, وہ بالآخر قرآن نازل ہوا ہے ہماری ہدایت کے لیے, اور جب ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو ہدایت کا ایک مرحلہ کم از کم یہ تو ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے بعد, اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنے کے بعد, کچھ مطالب قرآن کے ایسے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اور پھر ہم ان سے کوئی معنی, کوئی مطلب اپنے ذہن میں رکھیں. اب یہ مختلف مراحل ہیں, یعنی ایک قرآن کی سمجھ اور فہم کا مرحلہ ہے اور ایک قرآن کی تفسیر کا مرحلہ ہے, یہ دو الگ الگ مقامات ہیں. معمولاً ہمارے ہاں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک خوف کی عالم, کیونکہ بالآخر ایک حدیث ہے اور حدیث متفق علیہ ہے, یعنی شیعہ اور سنی دونوں منابع میں اور دونوں جگہ مستند حدیث, مشہور حدیث کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ من فسر القرآن برأیہی, جس کسی نے بھی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی, فلیتبوأ مقعدہ من النار, اسے چاہیے کہ وہ اپنی نشیمن گاہ, اپنے بیٹھنے کی جگہ کو آگ میں, آتش میں, دوزخ میں تیار کر لیں. یعنی جس کسی نے بھی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی وہ حتماً جہنم میں جائے گا, وہ جہنم میں. اب یہ جو حدیث ہے یہ بالآخر ہمارے لیے دل میں ایک خوف کی کیفیت ایجاد کرتی ہے جب ہم قرآن سے فہم کے اعتبار سے روبرو ہوتے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پر یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ بھئی قرآن جو کہہ رہا ہے بالآخر کچھ الفاظ تو ہیں نا, ایک لینگویج ہے. مثلاً میں اگر عربی سمجھتا ہوں تو مجھے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, زبان ہے وہ بھی ایک. اگر مجھے عربی نہیں آتی, کوئی شخص ترجمہ کرتا, یعنی ایک زمانے میں یہ مسئلہ تھا, آپ متوجہ ہوں گے, ایک زمانے میں مسلمانوں کے درمیان میں جب ابتدائی طور پر تراجم ہوئے تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو کہ ترجموں کے خلاف تھا. البتہ ایک بات ان کی صحیح تھی لیکن دوسری غلط تھی. جو پہلی صحیح بات تھی وہ یہ تھی کہ بھائی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ ایک دینی لینگویج کے طور پر ہی عربی کو سیکھ لو تو کیا حرج ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ ڈگری دلانے کے لیے ان کو انگریزی سکھا دیتے ہیں، بڑے شوق سے سکھاتے ہیں، دنیا میں کامیابی. اچھا اگر آج آپ کو پتہ لگ جائے کہ جی چینی زبان سیکھنے سے بچے کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہو سکتا ہے، اس کو نوکری کے مواقع اور پیسے کمانے کے مواقع مل سکتے ہیں، تو آپ چینی سکھانا شروع کر دیں. یعنی جس زبان میں بھی آپ کو فائدہ نظر آئے گا، ہمیں نظر آئے گا، ہم اس کو سکھائیں گے. لیکن متاسفانہ دین میں ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لہذا دین کی زبان کو ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی. مگر اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم عربی سیکھ لیں تو کوئی نقصان ہے ہمارا؟ آپ مطلب میں اپنے لیے بات کروں، یقیناً آپ سب مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مجھ سے بہتر ہیں. مجھے اگر جاپان میں کام کرنا پڑ جائے، بزنس کرنا پڑ جائے، اور میں یہ دیکھوں کہ بھائی یہ بغیر یہاں کی زبان سیکھے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جاپانی سیکھ لوں گا، تب مجھے جاپانی سیکھنے کا وقت بھی مل جائے گا، مجھے جاپانی سیکھنے کا بہانہ بھی مل جائے گا، سارے اسباب میرے لیے مہیا ہو جائیں گے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ دین کی زبان سیکھیں تو ہمارے پاس وقت نہیں، ہماری زندگی میں گنجائش نہیں. تو جب ہم دین کو اتنی سی بھی گنجائش اپنی زندگی میں نہیں دیتے تو پھر دین سے ہم توقع کیوں رکھتے ہیں کہ دین ہمارے لیے کوئی گنجائش پیدا کرے اور ہمارے لیے کچھ کرے؟ تو یہاں تک تو ان کی بات صحیح، لیکن جو دوسری بات غلط تھی وہ کیا تھی؟ کیونکہ بالآخر انسان ان کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کسی بھی وجہ آپ کوئی بھی بنا لیں، کسی بھی وجہ سے اگر عربی نہیں سیکھ پاتی تو کیا اس کے لیے قرآن اور احادیث کے فہم کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ یہ بات غلط ہے کہ آپ اتنی سی بات کو نہ سمجھیں. بالآخر آپ جو مرضی کہہ لیں، دنیا میں بالآخر ایسے افراد پیدا ہو جائیں گے جن کے پاس کوئی عذر شرعی پیدا ہو جائے گا، کوئی حقیقی ان کے پاس عذر ہوگا کہ وہ عربی نہیں سیکھ سکتے، تو کیا آپ اس کے لیے ہم دین کے فہم کا دروازہ بند کر دیں؟ عقل کہتی ہے نہیں. اچھا میں فرض کریں کہ میں پاکستانی ہوں، میری مادری زبان اردو ہے، اب میں جتنی مرضی ہوں عربی سیکھ لوں تو جو عربی کا کلام میرے ذہن میں میرے کانوں میں ٹکرائے گا، نہ خدا گاہ طور پر جو میں وہ اپنے ذہن میں معنی کر رہا ہوں وہ اپنی مادری زبان میں کر رہا ہوں. تیسرا مرحلہ، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ متوجہ ہیں کہ آپ نے اپنی نبوت کے زمانے میں ہی، اور یعنی ابتدائے نبوت میں، آخر نبوت میں بھی نہیں، آخر نبوت میں تو آپ نے بہت کچھ کیا ہے، ابتدائے نبوت یعنی مکہ کے ہی دور میں آپ نے اپنے بہت سارے اصحاب کو تیار کر کے دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجا. اب قیصر روم کے پاس جا کر، ایران کے خسرو کے پاس جا کر، یا نجاشی کے دربار میں مثلا جناب جعفر تیار، اب ان کو تو عربی نہیں آتی، تو وہاں پر جناب جعفر تیار نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی ہوگی تو وہ کس زبان میں ترجمہ کر کے بتائی گئی ہوگی، یا بغیر ترجمہ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ یقیناً ترجمہ کیا گیا ہوگا. لہذا ترجمے سے قرآن کے فرار نے، یعنی یہ جو ایک خاص طبقہ ابھی بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں، اچھا وہ اشکال کہاں کرتے ہیں؟ وہ اشکال جو کرتے ہیں وہ اشکال اپنی جگہ پہ غلط ہے، وارد نہیں ہے کہ جی آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں کیا وہ خدا کا منظور ہے؟ تو مترجم نے کب یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ خدا کا حقیقی منظور ہے؟ مترجم تو کبھی دعویٰ نہیں کرتا، یہ مترجم تو یہ کہتا ہے بھائی جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اب اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہیں تو میں اپنی سمجھ، اپنے فہم کے اعتبار سے جو بہترین معنی ہے اس لفظ کا، اس کے سیاق و سباق سے وہ کر کے آپ کو دے دوں گا. ابھی ایک موقع آئے گا انشاءاللہ، اس سورہ میں بھی ایک موقع ایسا آئے گا. اب جہاں پر گنجائش پیدا ہو جائے، اچھا دونوں ہی معنی لینے میں بھی بعض اوقات حرج نہیں ہوتی، تو یہ تو آپ کے فہم اور ادراک کے اوپر ہے. مترجم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خدا کا جو حقیقی معنی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو جب اس نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو شکار وارد نہیں ہے. اسی طرح سے تفسیر کی بحث. اب عزیزان من، تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یاد رکھیے گا، ابتدائی فہم کے بعد نتیجہ اخذ کرنے والی جو کیفیت ہوتی ہے اسے تفسیر کہتے ہیں. تفسیر ابتدائی فہم کا معنی نہیں ہے. مثلاً اگر آپ قرآن کی کسی سورہ کا آپ نے ترجمہ یاد کیا ہوا ہے، فرض کریں مثلاً سورہ کوثر کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر, پس آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں. ان شانعک ہو الابتر, بتحقیق آپ کا دشمن وہی ابتر ہے. اب یہ جو ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا, جو بھی فہم آپ کا اس سورہ کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ تفسیر نہیں, تفسیر اس کے بعد کا مرحلہ ہے. وہ بعد کا مرحلہ کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کوثر کیا چیز ہے, اور کوثر کو سمجھنے کے لیے, یا جب پروردگار کہہ رہا ہے انا اعطیناک, ہم نے آپ کو عطا کیا, وہاں پر ہم کسی فیصلے کے مرحلے میں داخل ہوں گے, یہ تفسیر ہے. یعنی فصل سے کیا مراد ہے, ونہر سے کیا مراد ہے, ان شانعک جب کہا گیا تو شانع سے دشمن کون مراد ہے, یا ہو الابتر سے ابتریت سے کیا مراد ہے. فیصلے کے مرحلے میں جہاں داخل ہوں گے, حکم لگانے کے مرحلے میں جہاں داخل ہوں گے, یہ مرحلہ کہلاتا ہے تفسیر. اچھا, اس پر بھی بات سنوں, کو افراد کو بہت سارے ہیں جن کو اعتراض ہے, حتی موجودہ دور میں بھی ایسے مل جائیں گے, وہ کہ جی تفسیر نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تفسیر میں مفسر جو ہے وہ اپنی رائے لے آتا ہے, خدا کا کہنا پتہ نہیں ہے یا نہیں. اپنی رائے کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ پیغمبر نے منع کیا ہے. کچھ ایسے مفسر اتفاقاً ابھی تک تو اللہ نے لطف کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں شیعوں میں نسبتاً اس طرح کے مسائل کم ہیں, لیکن برادران اہل سنت میں متاسفانہ بعض افراد ایسے ہیں, اب اپنے آپ کو چونکہ ان سے منسلک کہتے ہیں اس لیے ہم ان کی بات کو اسی ریفرنس سے بات کریں گے, جو مکمل طور پر تفسیر بررائے, 100% ان کی تفسیر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, ذاتی ذوق پر. آج شکل سے پڑھے لکھ کر دکھائی دیں گے, ذرا سا انگلش میں بھی تھوڑی سی گٹر پٹر کر لیتے ہیں تو اور زیادہ لوگوں کا ان کے اوپر جو ہے نا وہ رجحان بڑھ جاتا ہے. یہ ٹرینڈ ہمارے ہاں ہے نا, مطلب میں بھی کوٹ پوٹ پہن پہن کے اور کیا نام ہے کھڑا ہو جاؤں کہیں پہ اور انگلش میں بولنا شروع کر دوں. ہمارے ہاں کیا مسئلہ کیا ہے, کوٹ پینٹ پہن کے دیکھ کے اور تھوڑا سا ذرا انگلش میں گٹر پٹر کرنے پر ایک بڑی تعداد ہے جو اس بنا پر مجھے پڑھا لکھا سمجھ کر جمع ہو جائے گی. اب میں کیا بیچ رہا ہوں ان کو خود بھی نہیں پتا کچھ. یہ جو بیہیویئر ہے بنیادی طور پر یہ اگنورنس کا بیہیویئر ہے, جاہلیت. انگلش مجھے بھی آتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر میں اپنی علمیت کا بار جھاڑنے کی بجائے اہل بیت علیہم السلام کے در سے قرآن کی خدمت سے جو ملا ہے وہ پہنچانا مہم ہے. اب یہ چار پانچ انگلش کے الفاظ بول کر یا انگلش میں تقریر کر کے یہ ثابت کرنا کہ میں عالم ہوں, انگلش سے کوئی عالم ثابت نہیں ہوتا. انگلش ایک میڈیا میں ایک زبان ہے, اس کا آ جانا علمیت کے اوپر دلالت نہیں کرتی. دلالت یہ ہے کہ آپ جو مطلب بیان کر رہے ہیں وہ آیا قرآن سے, حدیث سے, علوم سے, عقول سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اصل بحث یہ ہے, لہذا میں ایک رٹی رٹائی چار پانچ چیزیں یاد کر لوں انگلش میں بولوں, ہمارا مسائل آئی ہیں. اب وہ کیا کیا کہہ کر چلے جاتے ہیں, کیسی کیسی عجیب و غریب تفسیر کر کے چلے جاتے ہیں. حتیٰ بعض ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جن کو خود عربی کی بنیادی یعنی قرآن کی تفسیر کرنے کھڑے ہوئے ہیں, انگلش میں کر رہے ہیں, عربی نہیں آتی. اب جب آپ کو عربی نہیں آتی, اب یعنی وہ ہمارا فارسی میں کہتے ہیں کہ سر تراشنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کس کو گنجا کرنا ہے. گنجا تو کرنا ہے مگر یہ بھی تو دیکھو کس کو کرنا ہے, پتا تو ہو کہ کس کا سر تراشنا ہے. عربی آپ کو آتی نہیں اور آپ قرآن کی تفسیر کرنے کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر اس میں وہ تفسیر آپ کبھی سنے تو انسان کو تعجب ہوتا ہے, اور ذرا سی انسان عقل اور عقلانیت کے ساتھ ان کی باتوں کو سنے تو متوجہ ہو جائے گا کہ یہ کاملاً تفسیر بر رائے. تفسیر بر رائے کہاں پر ہے, جہاں پر آپ کے پاس اپنی گفتگو جو آپ قرآن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, نہ خود قرآن کی کوئی دلیل ہو آپ کے پاس, نہ روایات سے آپ کوئی دلیل لا سکے, اور نہ علوم عقلیت سے کوئی دلیل لا سکیں. تفسیر بر رائے وہاں پر ہوتی ہے. مثلاً میں قرآن میں کسی مقام پر آ کر کسی چیز کی توجیہ کر رہا ہوں جس کی وجہ کیا ہے, جی مجھے ایسا لگ رہا ہے, یہ تفسیر بر رائے. میرا لگنا معیار نہیں ہے یہاں پر. یا میرے پاس خود قرآن, کیونکہ قرآن کا بعض بعض کو تفسیر کرتا ہے, یا تو میں قرآن سے تفسیر لے کر آؤں, قرآن سے ثابت کروں کہ دیکھیں اس مقام پر قرآن نے یہ کہا. حتیٰ یعنی میں نے بعض کو تو ایسی ایسی عجیب و غریب تفسیر کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. یہ یعنی ہمارے ہاں قرآن یقین کریں اس طریقے سے تفسیر ہو چکا ہے برادران کے ہاں, تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن نے منع کیا ہے نماز کے نزدیک مت آؤ. قرآن نے کہا منع کیا, انہوں نے کہا قرآن نے کہا ولا تقرب الصلاۃ, نزدیک نہ تو کعبہ. جب قرآن کہہ رہا ولا تقرب الصلاۃ تو آگے بھی کچھ کہہ رہا ہے, آیت آدھی نہیں ہے, اس سے آگے کی وجہ بیان کر رہا ہے. انتم سکارا, اب انتم سکارا وہاں پہ بھی ایک بحث ہے کہ سکارا سے کیا مراد ہے. اب جتنے بھی میں نے عرض کیا, جہاں ہم حکم لگانے کے مرحلے میں آئے, جہاں ہم کوئی نتیجہ لینے کے مرحلے میں آئے, وہاں پر اپنی جہالت کے ساتھ, اپنی کم علمی کے ساتھ اور بغیر کسی دلیل کے, اب یہ بحث, یہ جگہ سنگین ہو جاتی ہے. میں کسی مقام پر کوئی حکم لگاؤں, میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, میرے پاس کوئی سپورٹنگ آرگیومنٹس نہیں تھے, پھر بھی میں نے وہ بات کہہ دی, اور بعد میں مجھے پتا لگا کہ ہاں یہ تو اس طریقے سے صحیح تھی, تب بھی میں اس وقت جس وقت میں وہ بات کہہ رہا تھا تفسیر بر رائے کا مرتکب ہو رہا ہوں, اور میری وہی سزا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں. لہذا عزیزان من, پہلی چیز آپ غور کیجئے گا, خاص طور پہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ قرآن آپ کو کوئی فہم دینے کے لیے نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا فہم صرف مفسرین اور علماء کے پاس ہے, ایسا نہیں ہے. ابتدائی فہم کے مسئلے میں قرآن کے ابتدائی کسی بھی کتاب کا, جیسے پہلا جملہ پڑھنے کے بعد اس کی جو ابتدائی لینگویج سے جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے, اور اس سے اگر کوئی کامل ایسا مطلب آپ کے ذہن میں بن رہا ہے جو خدا آپ سے کہنا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, وہ مطلب آپ سمجھ بھی سکتے ہیں, لیکن نتیجے کے مرحلے میں داخل نہ ہوں, نتائج نہ نکالیں. نتیجہ نکالنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. نتیجے کے لیے خود قرآن کہتا ہے فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر جاننے والے نہیں ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو, اور اہل ذکر سوائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اور نہیں. لہذا یہ کام علماء کا ہے جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو حاصل کیا, کہ وہ ہمیں نتیجہ نکال کر بتائیں اور اس کو قرآن کے مطابق رکھیں. لہذا اس اعتبار سے غور کیجئے گا کہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے, اور قرآن کے اس مناس کیا کہ بہت سارے مقامات پر ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں, بہت ساری چیزیں, خود ائمہ نے افراد کو ٹرین کیا اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کی تفاسیر بیان کریں علوم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے. کچھ اصول ہیں جو کہ تعلیم کیے ہیں خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ جن اصول کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے اور اس سے مطالب کو اخذ کیا جاتا ہے. اب بعض مقامات پر آپ مسئلہ سنا ہوگا, جیسے خود علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی جو تفسیر المیزان ہے ایک مفصل تفسیر ہے, یا موجودہ دور میں آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفسیر تسنیم, انشاءاللہ جب وہ تفسیر مکمل ہوگی تو عالم اسلام کی سب سے زیادہ مفصل اور سب سے بڑی تفسیر انشاءاللہ قرار پائے گی. اب سوال بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مطلب اتنا بہت سارا کہاں سے آیا. تو عزیزان من, انسان جیسے جیسے علوم میں ترقی کر رہا ہے, انسان جیسے جیسے اگلے ادوار میں داخل ہو رہا ہے, حتیٰ سائنٹیفک ڈسکوریز کے ذریعے سے انسان کے لیے بہت سارے مطالب کو اب سمجھنا پرانے دور کے مقابلے میں نہایت ہی آسان, اور اس کی تفاصیل انسان کے پاس اب زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. لہذا علوم کی وسعت کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کے اندر خود بخود وسعت پیدا ہوتی ہے, اور قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ہر دور میں آنے والی جتنی بھی نئی آپ کی ڈیولپمنٹس ہیں, ان تمام ڈیولپمنٹس کے مطابق قرآن میں آپ کے لیے ہدایت موجود ہے. اصل جو قرآن کا کمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈسکوری, آپ مثلاً پچھلی کسی ڈسکوری کو ختم کر کے آج جب آپ کسی نئے مطلب پر پہنچے تو آپ کو پتہ لگا کہ اس نئے مطلب کے حوالے سے بھی قرآن آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے. لہذا اب اگر غور کیا جائے تو موجودہ دور میں اگر ہم صحیح معنی میں علوم کو حاصل کریں اور قرآن کی تفسیر کرنا چاہیں تو یہ ایک لازمی شے ہے کہ قرآن ہمارے علوم کی وسعت کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کی وسعت خود, اور یہ قرآن کی جو تفاسیر ہو رہی ہے یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن فہمی میں قرآن کے معارف کے اعتبار سے وسعت ایجاد ہو رہی ہے. اور یقیناً جو لوگ آل محمد علیہ السلام کے علوم سے اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں انہی کا حق بنتا ہے کہ وہ دنیا میں آل محمد علیہ السلام کے علوم کے ذریعے سے قرآن کے وہ معارف پہنچائیں جو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا. تو الحمدللہ ہمارے علماء خدا ان کو صحت سلامتی میں دے اور ان کو ہمارے سروں پر ان کا سایہ باقی رکھے, الحمدللہ اس سلسلے کو جاری کیے ہوئے. سورہ مبارکہ ماعون قرآن کی تقریباً آخری جو سورہ ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. کل 7 آیتیں ہیں اس سورہ میں. میں ایک صرف آپ کی خدمت میں پہلے اس کی فضیلت کے اعتبار سے بیان کر دوں کہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ کو نافلہ اور واجب نمازوں میں پڑھے تو اس کو نمازوں نافلہ اور واجب نمازوں میں اس کو پڑھنے کا اثر کیا ہے؟ ایک اثر یہ ہے کہ پروردگار اس کی نماز اور روزے کو قبول کرتا ہے. یعنی اس سورہ کی تلاوت کرنا نوافل میں یا واجب نمازوں میں باعث بنتا ہے کہ یہ نماز اور روزے اور عبادات کی قبولیت کا باعث بنتا ہے. اور دوسرا اثر اس کا یہ ہے کہ اس کا تلاوت کرنے والا پروردگار اس کے گناہوں اور اس کی غلطیوں اور لغزشوں کا محاسبہ نہیں کرے گا, حساب کتاب نہیں کرے گا. اب بہت آسانی سے جو بات سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً امام جس بات کی طرف ہمیں توجہ دلانا چاہتے ہیں, یعنی اس سورہ کا تلاوت کرنا نافلہ اور واجب میں, اس سے مراد وہ تلاوت نہیں ہے جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ تلاوت ہرگز مراد ہے, بلکہ تلاوت میں یقیناً وہ تلاوت مراد ہے کہ جو تدبر اور تفکر کے ساتھ ہے اور عملی نتیجے کے ساتھ. اب یقیناً اس سورہ کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آنے والے ایام میں ان باتوں کی طرف آپ کو بحث کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور آپ کو متوجہ کیا جائے تاکہ ہم سب کے لیے رہنمائی اور عملی زندگی میں فائدہ مند ثابت ہو سکے. عملاً میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ ہماری سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہے. اس مہینے میں بھی کثرت تلاوت کا ایک طریقہ کار جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ختم قرآن اس سال تھوڑا سا ذرا قرآن کی آیات کی کثرت سے تلاوت, ختم قرآن پر زور دینے کی بجائے تھوڑا سا اس دفعہ کثرت تلاوت کا انداز تبدیل کیجئے, اور جو سورہ آپ کو وہ آیات کے جن کا ترجمہ آپ سمجھتے ہیں وہ ترجمے یا وہ آیات کے جو آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے لیے کوئی پیغام لیے ہوئے ہیں, آپ کو توجہ کا باعث بن رہی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ مثلا ایک دن میں کئی سپارے ختم کریں, جتنی دیر میں یا جتنا آپ نے ان سپاروں کو ختم کرنا ہے اتنی مرتبہ انہی آیات کو دہرائیں اور فہم و تدبر کے ساتھ دہرائیں اور بار بار دہرائیں اور اس کے مطالب پر بار بار غور. مثلا فرض کیجئے کہ آپ نماز ظہر سے ایک گھنٹہ پہلے تلاوت کیا کرتے تھے, اب وہ آیات صرف تلاوت کریں, وہ آیات پڑھیں کہ جن کا ترجمہ آپ جانتے ہیں اور جن میں لگتا ہے آپ کو کہ اس میں میرے لیے کوئی پیغام موجود ہے, انہیں کو بار بار دہرائیں. مطلب یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ آپ پورا سپارہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا, کچھ آیات پڑھیں گے تو کم ثواب ملے گا, ایسا تو نہیں ہے. ایک گھنٹہ تلاوت کرنی ہے اس میں آپ چاہے ایک پورا پارہ تلاوت کریں یا ایک گھنٹہ ہی مسلسل تلاوت کریں, لیکن ان آیات کی تلاوت کریں جن کا ترجمہ آپ کو آتا ہے, جن کے اندر آپ کے لیے کوئی پیغام ہے. تو پورا دن انہی کی تلاوت بار بار کریں, جتنی کر سکتے ہیں کریں, اور پھر رات کو پروردگار سے تھوڑا سا معاملہ کریں کہ پروردگار میں نے آج فہم کی خاطر, میں نے تیرے کلام سے اپنے لیے رہنمائی کی خاطر اس آیت کو اتنی بار تلاوت کیا ہے, اور اب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اس آیت کے اسرار کو, اس آیت کے رموز کو میرے لیے واضح کر. تو عین ممکن ہے کہ پورا دن سمجھ کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، ترجمے پر غور کے ساتھ جو آپ نے تلاوت کی ہے، آخر شب تک وہ آیت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اسرار، کوئی نہ کوئی رمز، کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ تک پہنچا سکے. تو کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، کوشش کر کے دیکھتے ہیں ہم اور آپ سب مل کر، ہو سکتا ہے خدا ہمارے لیے اس میں کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے. خوب بسم اللہ کرتے ہیں پہلی آیت سے، اور کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ مطلب آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. پہلی آیت ارشاد فرما رہا پروردگار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین. الف حمزے کے لیے، حمزہ جو آتا ہے وہ سوال کے لیے آتا ہے، آ عربی میں سوال کے لیے آتا ہے، الم جو فرض کرے لم نفی کے لیے آتا ہے، اس سے پہلے آف الف آ جائے تو ایک حل ہے اور ایک حمزہ، یہ سوال کے لیے آتا ہے. ارأیت، رأیت رؤیت یعنی دیکھنا، رؤیت یقیناً کل رات آپ ٹی وی پہ لگا کے کیا تلاش کر رہے ہوں گے، رؤیت ہلال، رؤیت ہلال کمیٹی یعنی چاند کو دیکھنے والی کمیٹی، رؤیت یعنی دیکھنا. ارأیت کیا تم نے دیکھا؟ اب یہاں پر یہ ابحاث ہے کہ پروردگار آیا متوجہ کرنا چاہتا ہے، ایک احتمال ہے. عربی میں استفہام کے کم از کم بھی 12 معنی ہیں. اب ان 12 میں سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا چیز مراد لینا چاہتا ہے؟ یعنی واقعی صرف توجہ مراد ہے ارأیت سے؟ کیا تم نے دیکھا یہاں پر مراد آیا یہی لی جائے کہ مجھے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہیں بعض جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہتا ہے. مثلا جب سورہ مبارکہ فیل میں کیا ارشاد فرماتا ہے، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ وہاں پہ دیکھیں ترا اس سے پہلے چونکہ لم ہے، الم کیا نہیں دیکھا تم نے؟ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عظمت کے لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، اللہ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے. ہر جگہ عظمت بیان نہیں ہوتی، ہر جگہ توجہ ضروری نہیں ہوتی. بعض مقامات پر عربی میں سوال ہوتا ہے تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے. ہمارے اور آپ کے یہاں بھی ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اتنے متوجہ نہیں ہوتے. مثلا کسی سے کوئی، ہمارا جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کوئی جرم کر لیتا ہے، عورتوں میں خاص طور پر ہوتا ہے، نہیں دیکھا تم نے کیا کیا اس نے، لہذا لہن بتائے گا کہ کہاں پر توجہ مراد ہے، لہن بتائے گا کہ کہاں پر عظمت مراد ہے اور کہاں پر تحقیر مراد ہے. تو الفاظ کی چناؤ، الفاظ کا لہن بتائے گا کہ پروردگار یہاں پر مراد کیا لینا چاہتا ہے. ارأیت الذی، اس کا یکذب بالدین، یکذب اس سے یعنی جھٹلاتا ہے. ارأیت الذی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو؟ کیا کرتا ہے؟ یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے دین کی. اب یہ لازمات ہے، یہ تکذیب دین کرنا یہ سمجھا رہا ہے، یہ لہن یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار وہ جو سوال کر رہا ہے وہ کس معنی میں ہے؟ تحقیر کے معنی میں. دیکھا نہیں تم نے اس کو، نہیں دیکھا جو جن جھٹلاتا ہے، تحقیر کے معنی میں. ہمارا ایک جو ہے وہ سلسلہ سیکولر جو قوتیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کل کسی نے شیئر کی بی بی سی کی ایک، وہ کہ بی بی سی والے وہ پاکستان کے کچھ ہندو بچوں کو انہوں نے جمع کر لیا اور پاکستان کے وہ معاشرتی علوم کی کتاب میں دکھا رہے ہیں کہ جی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہندوؤں نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو. اب وہ ہندو بچے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دھوکہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، یہ ہندو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ کا دین بھی محترم ہے، سب کچھ محترم، لیکن مجھے ایک بات سمجھائے نا، میں اپنے بچے کو تاریخ میں یہ بتانا چاہوں کہ کیا ہوا تھا، وہ کیسے بتاؤں گا؟ بالآخر کہیں نہ کہیں جہاں پر بھی آئیڈیالوجیکل وار ہوگی وہاں پر اس آئیڈیولوجیکل بیس پہ. مثلاً فرض کریں کہ میں فٹ بال کے میچ کے لیے مطلب اپنے بچے کو بتانا چاہتا ہوں, اس کو کبھی کچھ لوگ کچھ لوگوں سے جیت گئے تو میرا بچہ تو پلٹ کر یہ کہے گا کہ ابا جب یہی نہیں پتا کہ کون کس سے جیتا تو جیتنے ہارنے کا مطلب کیا. کہیں نہ کہیں تو ایفیلیشن ہے نا آپ کی. اب آپ کہیں کہ بھائی یہ کیوں کہا کہ مثلاً برازیل جو ہے نا وہ مثلاً جاپان سے جو ہے وہ جیت گیا, کیوں کہہ رہے ہیں؟ قومی تعصب کی بو آتی ہے اس میں. یہ قومی, ہم یہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ برازیل جیت گیا یہ قومی تعصب کی بو ہے. جاپانی اعتراض کرے کہ بھائی سارے جاپانی تھوڑی ہارے ہیں. یعنی منطقی گفتگو کرے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر کہیں پر آئیڈیالوجیکل وار ہوئی ہے مسلمان اور ہندو دو قومی کیفیات کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں یہی بتایا جائے گا نا کہ بھئی مسلمان, آپ مثلا صلیبی جنگ ہے تو صلیبی جنگ یہ تو نہیں کہہ کر بتایا جائے گی کہ کچھ یہاں کے لوگ کچھ وہاں کے لوگوں سے جنگ کر رہے تھے. صلیبی جنگوں میں یہی بتایا جائے گا نا کہ عیسائیوں کی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ, اس کا کوئی اور نام تو نہیں لے سکتے. اب آپ اس کو کہہ لیجیے اس سے تو تعصب کی بو ہے. یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ غیر منطقی رویہ اختیار کر کے کل کو آ کر آپ قرآن میں سے یہ آیاتیں نکال رہے ہوں گے کہ جی فلاں کو برا کہہ دیا, یہودی کو برا کہہ دیا دین نے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مقدمہ کس کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ مقدمہ اس بات کے لیے تیار ہو جبکہ قرآن کا بیہیویئر کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو جھوٹا کہو, جو فاسق ہے اس کے فسق کو ظاہر کرو اور تحقیر کے ساتھ کرو. اس لیے کہ انسانی معیارات, انسانی اقدار جتنی بھی ہیں, جتنے بھی انسانی اقدار جن کو دین تعین کرے گا, جن کا تعین دین کرے گا وہ انسانی اقدار. لہذا اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں, آپ اور ہم سنیں گے بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دین کی نظر سے انسانیت کو نہ دیکھیں, انسانیت کی نظر سے دین کو دیکھیں. کیا مانا ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ کہ آپ کی انسانیت کی ڈیفینیشن میں اگر ایٹومک بم پھینکنے والا چونکہ انسان ہے لہذا اس کو برا نہ کہو. انسانیت کی ڈیفینیشن یہ ہے. یہ انسانیت کی ڈیفینیشن کس کے لیے ہے؟ بھیڑیوں کو بھیڑ بنانے کے لیے. انسانیت قاتل دشمنوں کو انسانیت کا لباس پہنانے کے لیے, یہ سب اس کی کوشش. لہذا قرآن کا لہن سخت ہو جاتا ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس بندے کو نہیں دیکھا تم نے, کون ہے؟ یکذب بالدین. اب انشاءاللہ کل میں یہاں سے گفتگو کو شروع کروں گا. ایک چیز اب آپ یہاں سے آپ میں ایک وہ دے رہا ہوں, اس کو تھوڑا سا ہوم ورک کے طور پہ دہرائیے گا بھی, کوشش کیجئے گا اگر ذہن میں یاد رہ جائے. دین کے متعلق قرآن دو بہت اہم معنی, آپ جانتے ہیں متوجہ ہیں دین کے دو معنی قرآن میں. ایک معنی دین کا وہی ہے جو اس وقت آپ کے ذہن میں بن رہا ہے, وہ دین سے مراد کیا ہے؟ آئین, مذہب, ملت, شریعت. ان الدین عند اللہ ہے اسلام, اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ صرف اسلام. بس یہاں اس آیت میں دین کس معنی میں استعمال ہوا؟ مذہب کے معنی میں, ملت کے معنی میں, شریعت آئین کے معنی میں. لیکن مالک یوم الدین میں کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ کہ پروردگار یوم الدین کا مالک ہے. وہاں پر دین کیا ہے؟ وہاں پر دین آئین نہیں ہے, وہاں پر دین سے مراد قیامت ہے. اب ہوم ورک کیا ہے؟ اب غور کیجیے گا. جیسے میں نے آپ کو بھی کہا کہ بعض جگہوں پر قرآن کے ایک لفظ کے کوئی معنی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ دونوں معنی, اور کل تک یہ سوچئے گا کہ یہاں پر کیا مراد لی جائے. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس سے کیا مراد لی جائے؟ دین کی تکذیب کرنے والا یعنی مذہب کی تکذیب کرنے والا مراد ہے یا قیامت کی تکذیب کرنے والا؟ تو کل میں انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے آگے شروع کروں گا اور آپ کی خدمت میں پاس کروں گا انشاءاللہ مطالب. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بارہ الہ اس ماہ نزول قرآن ربیع القرآن ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہمارے قلوب کو قرآن کی نورانیت سے منور فرما, قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اسی قرآن کے ذریعے سے مؤمنین میں اتحاد اتفاق عنایت فرما. بارے الہ قرآن کا واسطہ ہے تجھے, جتنے بھی ہمارے بے گناہ مظلوم اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عنایت فرما, جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, تمام علماء امراض عظام کی حفاظت فرما, ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.